أبي محمد عن الوسيلة والفضيلة والمحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتذرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، تین چیزوں کا بیان چل رہا ہے مضمون پچھلے ہفتے اور اس سے بھی پچھلے ہفتے، اور یہ تینوں چیزیں تین کبیرہ گناہ ہیں، تین کبیرہ گناہ ہیں: سوء ظن، برا بدگمانی کسی کے بارے میں، اور تجسس کرنا، تفتیش کرنا، اور کریدنا، تفتیش کرنا، اور غیبت کرنا. اور یہ تینوں گناہوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں اکثر، یہ تینوں گناہ اکٹھے ہوتے ہیں اکثر. پہلے آدمی ظن کرتا ہے کسی کے بارے میں، بدگمانی کرتا ہے، کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کنفرم کرنے کے لیے، اس کو پکا کرنے کے لیے کہ واقعی ایسے ہے، پھر وہ تفتیش کرتا ہے، یعنی اس کی جھانچ بھینچ کرتا ہے کہ واقعی ایسے ہی ہے، اور انویسٹیگیٹ کرتا ہے. پھر غیبت بھی اس کے ساتھ ساتھ کرتا ہے، لوگوں کو بھی بتائے گا کہ فلانا ایسا کرتا ہے، فلانا ایسے کرتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں بہت بڑے گناہ ہیں، اور اس کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے اگلا دو باتیں عرض کروں گا. تو حسن ظن اور سوء ظن کے بارے میں مضمون بیان کیا جا رہا ہے. تو جو گمان ہوتے ہیں، اکثر گمان جو انسان کے ہوتے ہیں، اصل میں وہ دراصل میں در حقیقت میں اس میں اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اس کا اپنی جو فطرت ہے یا جو اس کا اپنا ذہن ہے، دل و دماغ ہے، اسی طرح کا وہ گمان کرتا ہے. اگر اس کا خیالات منفی ہیں، نگیٹو ہیں، تو وہ سب کے بارے میں ایسے ہی نظر آئے گا، سارے اس کو ایسے نظر آئیں گے. جیسے بہت یہ آئینے والی مثال پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئینے میں انسان کو اپنی شکل نظر آتی ہے، اپنا نظر آتا ہے، وہ خود ہوتا ہے اصل میں. تو جو چیز لوگوں میں نظر آتی ہے اس کو، وہ عیب عیوب، وہ دراصل میں اس کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ اصل میں میرے اندر یہ عیب ہے، یہ غلط میں کام کر رہا ہوں، اور مگر دوسروں میں نظر آتا ہے، حالانکہ دوسروں میں شاید وہ نہ ہو وہ بری بات. تو جو آدمی مثبت ہوتے ہیں، پازیٹو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں، ہمیشہ اچھا گمان رکھیں گے. اس لیے مجھے یاد ہے کہ مولانا فرما رہے تھے کہ شریف آدمی ہمیشہ دھوکہ کھا جاتا ہے، شریف آدمی ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ سب کو شریف سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدماشی کیا ہوتی ہے. وہ کیونکہ شرافت اس کی زندگی ہے، شرافت سے وہ گھر میں رہتا ہے، شرافت کے ساتھ معاشرے میں، بازاروں میں چلتا ہے، بولتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اب وہ سب کو اسی طرح کا سمجھتا ہے. تو یہ بدگمانی اور حسن ظن اور سوئے ظن، یہ اصل اس کی اندر کی کیفیات ہوتی ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی، یہ مضمون بس دو تین باتیں عرض کر کے اس کو آگے انشاءاللہ چلاتے ہیں. خبر آئی کہ حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، کہ ان کے بارے میں آیا کہ انہوں نے خط لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے مکہ المکرمہ میں داخل نہ ہوں، یعنی جو فتح مکہ کا واقعہ ہوا تھا، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئیں. اب یہ بظاہر کتنی بری بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی، حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صحابی، اور یہ انہوں نے خط لکھا کہ کوشش کروائی، کسی کو خط بھیجا، بھجوایا، یہ خبر دی کہ، یا ان کو کہا گیا، ریکویسٹ کی گئی، گزارش کی گئی کہ بہتر ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہ آئیں. اصل میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حاتم، میں نے یہ خبر سنی ہے تیرے بارے میں کہ تو نہیں چاہتا کہ میں آؤں. اس نے پھر آگے سے پتہ چلا کہ حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل میں کمزور آدمی تھا، ان کی ایسی سوچ تھی، انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے فتح مکہ کے موقع پہ، پتہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے بھی یہی سوچ رکھا تھا کہ شاید یہ نہ ہو کہ یہاں پہ لڑائی وغیرہ ہو جائے، تو شاید اس کے گھر والوں نے ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو ان کے بیوی بچے اہل و عیال اس وقت مکہ میں تھے، تو ان کو اپنے گھر والوں کے بارے میں پریشانی تھی اور فکر تھی ان کے بارے میں. تو جب یہ انہوں نے کہا کہ یہ میری کمزوری ہے، مجھ سے یہ کمزوری ہے، مجھے اپنے گھر والوں کو فکر لگ گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاتم صحیح بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اس نے سچ کہا. ایک اور بات یاد رکھنا چاہیے کہ گمان کر کے یا دیکھ کر کسی کی کوئی غلطی، اس پہ اس کی ساری زندگی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. انسان بدل سکتا ہے، حالانکہ عادت فی الموت ہوتی ہے، عادت موت تک چلتی ہے، مگر انسان بد سے، برے سے اچھا بن سکتا ہے. تو ایک اس کی غلطی کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے، اس کی ایک برائی کی وجہ سے، جو واقعی اس میں ہو یا آپ نے گمان کر لیا ہو، تو اسی پر آپ فیصلہ کر کے اپنی ساری زندگی گزاریں، کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا. مثلا آپ نے ایک زن کیا، سوئے زن کر لیا، بدگمانی کر لی کسی کے بارے میں، بدگمانی کی آپ نے، بدگمانی کی کہ یہ شخص جو ہے یہ شراب پیتا ہے، آپ کو گمان، کوئی بدگمانی ہوئی. مجھے یاد ہے کہ ایسے کئی دفعہ ہوا ہے جی مجھے ابھی بات یاد آئی کہ جو لوگ سگریٹ بہت زیادہ پیتے ہیں, مسلسل سگریٹ پیتے رہتے ہیں پورا دن, تو ان کے منہ سے ایک سمیل آتی ہے اور وہ سمیل کی مشابہت شراب جیسی ہوتی ہے. کوئی وجہ ہے, تمباکو کی کوئی وجہ ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ان کے قریب جائیں تو ان کے منہ سے ہواڑ جو ہوتی ہے ہوا اندر کی, اس سے شراب کی بدبو آتی ہے. حالانکہ ویسے بھی شراب کی بو آتی ہے, انسان جو شراب پیتے ہیں ان کے پیٹ کے اندر اس کی جو ہضم جب ہوتا ہے یا جو بھی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی شراب پیتے ہیں, ان کے منہ سے ہواڑ آتی ہے باقاعدہ. آپ ان کے قریب جائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ ان کو کیسے پتہ چل گیا, بزرگوں کو کیسے پتہ چل گیا, ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ کوئی وضو کر رہا ہو تو اس کے گناہ کون سے ہیں. ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی آدمی وضو کرتا تو وضو کی وجہ سے گناہ دھلتے ہیں نا, تو جب وہ بازو دھوتے منہ دھوتے, اور یہ نیت کرنی چاہیے آدمی کو جب منہ دھوئے تو یہ نیت کرے میری آنکھوں کے گناہ, ناک کے گناہ, زبان کے گناہ دھل جائیں, اور کانوں کا مسح کرے کانوں کے گناہ. تو ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ میں اس کے پانی سے جو مستعمل پانی استعمال کیا ہوا اس سے میں دیکھ لیتا تھا کہ اس کے گناہ کون سے ہیں, کشف ہو جاتا تھا. اللہ پاک نے ان پر ایک کھولا ہوا تھا. پھر انہوں نے دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ میں نہیں دیکھنا چاہتا, پھر وہ ختم ہو گیا ان کا, یعنی یہ کشف جو تھا ان کو انکشاف ہوتا تھا یہ ختم ہو گیا. تو ہر گناہ کی ایک بدبو ہوتی ہے. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے فرشتے اسے 2-3 میل تک بھاگتے ہیں, اسے اس کی بو آتی ہے. آدمی مسجد میں آتا ہے پیاز کھا کر آئے تو فرشتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کو سمیل آتی ہے. جو آدمی مسجد میں مسواک کر کے آتا ہے فرشتے اس کے لب سے لب لگا دیتے ہیں, اور جو آدمی قرآن پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لب کے ساتھ اپنے لب لگا دیتے ہیں. ان کو وہ خوراک ہے, ان کی وہ خوراک ہے, پاکیزگی قرآن ان کی خوراک ہے. تو گناہ کی ایک بدبو ہوتی ہے, ایک ظاہر بدبو ہوتی ہے جو ہر آدمی سمیل کر سکتا ہے, اور ایک وہ ہے جو اللہ والے اس کی آنکھوں میں اس کی حرکات میں ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کے چہرے سے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ستاری کا معاملہ فرمائے. اس لیے فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کی شکلیں بدل جائیں گی. اللہم احفظنا اللہم احفظنا اللہم احفظنا, کہ یہ بھی علامات قیامت ہے کہ ان کی شکلیں بدل جائیں گی, مسخ ہو جائیں گی, شکلیں مسخ ہو جائیں گی. گناہ کریں گے رات کو کافر ہوں گے صبح مسلمان ہوں گے, رات کو مسلمان ہوں گے صبح کافر ہوں گے, یہ علامات ہے. اور کہتے ہیں کہ ان کے چہروں کا مسخ ہونا, چہروں کا بدلنا, یہ ہر آدمی کو نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ, ہر آدمی کو نظر نہیں آئے گا. یہ ہوگا کیا کہ اس سے وہ لوگ ان کو نظر آئے گا جو اللہ والے ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کو صرف یہ نظر آئے گا, چہروں کا بدلنا ان کو نظر آئے گا, باقی عام آدمی کو کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا. بہرحال یہ ایک علیحدہ بات اس کے ذہن میں آ گئی. تو آدمی کسی کی بات پر پکا ہو جائے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے, اور پھر اس پر فیصلہ کر لے اور لوگوں کو بھی عام کر دے, لوگوں کو بھی بتا دے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے, تو اب یہ غیبت تک بات پہنچ گئی. تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ تینوں گناہ کبیرہ گناہ ہے, تینوں اکٹھے آتے ہیں, سوئے زن, تجسس اور پھر غیبت. لوگوں کو بتائے گا کہ یہ ایسا کام کرتا ہے, اس نے ایسا کام کیا. تو ایک بات پہ اگر اس میں واقعی یہ بات ہوئی ہے, اس سے گناہ ہوا ہے, اور کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے. کسی کی داڑھی نہیں تھی, اب اس نے داڑھی رکھ لی, کوئی اس کو نہیں چھوڑے گا. میں جانتا ہوں تجھے, مجھے پتا ہے جب تیرے پاس داڑھی نہیں تھی کل, مجھے پتا ہے تیری حرکتیں, آج تو نے داڑھی رکھ لی, بڑا صوفی بن گیا. تو یہ بہت سخت گناہ ہے, سخت گناہ ہے تانا دینا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا, جب اللہ نے اس کو معاف کر دیا, رحم کر دیا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگا لیا, میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو تانا طنز کرنے کے لیے؟ وہ جنتی بن گیا, کل جہنمی تھا آج جنتی بن گیا. اور ایک اور میں بات کروں گا انشاءاللہ اینڈ پہ کروں گا. ایک مرتبہ حسن زن میں ایک اور بات سوئے زن, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے کوئی جنگ تھی یا کوئی وجہ تھی, انہوں نے کوئی کافر تھا اس وقت, تو اس کے تلوار رکھ دی گردن پہ, اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں, کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نے اس کا پھر بھی تلوار سے سر قلم کر دیا, اس کو شہید کر دیا. اب وہ جب واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی, خبر ملی کہ ایسا اس نے کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں آ گئے, ناراض ہو گئے, اور بار بار اس کو کہتے کہ تو نے اس کا سینہ چاک یعنی پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ کہتا نہیں, وہ تو صرف ویسے ہی پڑھ رہا تھا کلمہ, ایسے ڈر میں زبان سے پڑھ رہا تھا, مگر دل میں مجھے پتا ہے کہ اس کے کوئی ایمان نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر فرما رہے بار بار کہ تو جانتا تھا, تجھے خبر تھی کہ اس نے واقعی کلمہ پڑھا, تجھے خبر تھی, تجھے پتا ہے اس کے سینے میں کیا تھا, زبان سے اس نے پڑھا مگر تجھے پتا ہے اس کے سینے میں کیا تھا. وہ تو صرف اللہ پاک جانتا ہے. اور اس کا ایک دفعہ پہلے بیان کیا تھا, یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں کرتے, اور جو لوگ ظاہر زبان سے پڑھتے ہیں اور دل سے نہیں پڑھتے, ان ساری چیزوں کا بہت سال پہلے شاید میں نے اس کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, وہ انگریز, اس میں مسائل ہیں, علماء نے بتایا کہ کسی نے اسلام کو قبول کر لیا دل سے مگر ظاہر نہیں کیا, کسی کو نہیں پتا کہ اس نے, یعنی کہ اس کو لوگوں کے سامنے اس شہادت نہیں ہوئی, تو اس کے بارے میں کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ بھی جنت میں چلا جائے گا, وہ بھی, کیونکہ اس کا اللہ پاک جانتے ہیں اس کے کلمے کو, اس کے دل کے اندر. اس میں مختلف خیر روایت ہے, میں نے صرف اس لیے بیان کیا کہ یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ سینوں میں کیا ہے. تو یہ ہے بات حسن ظن اور سوئے ظن کے, انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سوئے ظن کیا ہے اور حسن ظن کیا ہے. اب آگے چلیے, اگلی بات یہ ہے کہ اگلا گناہ تجسس کرتا ہے آدمی. اب پہلے بدگمانی کی, سوئے ظن, پھر اس کی تجسس کی, جانچا, اس کو تفتیش کی اور انویسٹیگیشن کی کہ پتا تو کریں کہ یہ جاتا کہاں ہے, کرتا کیا ہے. میں کسی بکی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں, مجھے پتا یہ فلانے وقت میں وہاں جوا کھیلنے جاتا ہے بکی میں, میں آج پتا کرنا ہے میں نے. اور میں آپ کو ایک عجیب, اس کے اور عجیب بات آ گئی اس کے ذمن میں, میں ایک آدمی کو خود جانتا ہوں, وہ یہ جوائنری کا پلمبری کا کام کرتا ہے, تو کہتا ہے, مجھے پوچھ رہا تھا کہ میں بھائی جان کئی دفعہ جاتا ہوں پب میں, مجھے جانا پڑتا ہے, اور کئی دفعہ میں ہتھیار کے بغیر بھی جاتا ہوں, ہتھیار بعد پہلے لے گیا پھر بعد میں ویسے اندر چل گیا. تو اب اس کا میں کیا کروں, لوگ سمجھتے کہ یہ پب میں جا رہا ہے اور میری شکل صورت بھی ایسی ہے کہ داڑھی دوڑی کچھ بھی نہیں ہے, مگر میرا تو وہاں کام ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے, یہ میں مسئلہ نہیں آپ یہاں بیان کروں گا کہ اس کو جائز ہے کہ نہیں جائز پب میں جانا, یہ مسئلہ ہے, یہ مسائل ہے, علماء سے آپ پوچھیں کہ جہاں کے ان کا بوائلر سسٹم ٹھیک کرنا, اس کو جائز ہے نہ جائز ہے, یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. مگر یہ بھی بات ہے کہ یہ جو آدمی جا رہا ہے اس کو بھی چاہیے, یہ بھی ہے کتابوں میں لکھا, علماء فرماتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بتائے لوگوں کو کہ بھائی میں پب میں پینے کے لیے نہیں جا رہا, میرا یہاں پہ بوائلر ٹھیک کرنے کا کام ہے. بہرحال ایک آدمی جو ہے بکی کے کونے پہ کھڑا ہے, کونے میں دیکھ رہا ہے کہ یہ آدمی, میں دیکھتا ہوں یہ جوا کھیلتا ہے, اور اس کی میں آج بیوی کو بتاؤں گا, اس کے ماں پیو کو, سب کو بتاؤں گا. پھر اس کے اندر ایک تفصیل ہے, لمبی تفصیل ہے کہ کسی کے بارے میں پتہ چل جائے, وہ اس کے ذمن میں باتیں آتی ہیں کہ آپ اس کا اچھا سوچتے ہیں, اور یہ ایک لمبا مضمون ہے, اور یہ اس کو بلون آؤٹ آف پروپورشن آج ہم نے کر دیا لوگوں نے, کہ کسی کے بچے نے یا کسی بندہ نے کوئی ڈرگ لے رہا ہے, کوئی نشے میں ہے, کوئی کچھ کام میں ہے, بجائے کہ ہم لوگوں کو بتاتے پھریں اس کا اصل صحیح طریقہ, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے صحیح بندے کو جا کر بتائیں, اس کے والد کو بتائیں, اس کی والدہ کو بتائیں, اس کے بہن, یہ نہیں کہ سب کو بتانا شروع کر دیں. آج یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آج برائی کو بیان کیا جا رہا ہے, the sins are being told everywhere and anywhere, so they should be told to the people who are relevant people, جو یعنی relevant لوگ ہیں. اگر پولیس تک جانی پڑی بات تو پولیس تک لے جائیں, مگر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اندر, اس میں میں زیادہ تفصیل میں یہاں بیٹھ کے نہیں جاؤں گا, بہرحال اس کو چھوڑو اس بات کو. اس وقت جو سب سے بہتر بات ہے اس کے اندر آگے انسان کو وہ کام کرنا چاہیے. علماء سے ہم ہمیشہ یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ علماء سے مشورہ کر کے, بڑوں سے مشورہ کر کے, یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ بڑوں سے مشورہ کر کے پھر آگے بات چلائی جائے کہ اب اس کا کیا حل ہے, بجائے کہ لوگوں کو بتاتا چلا جائے. تو تجسس نہیں کرنا چاہیے. اب غیبت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, حدیث شریف میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں صاف ہے, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, غیبت نہ کرو. اللہ پاک نے آگے پھر اس کی ایک تمثیل بیان کی, مثال دی, اَيُحِبُّ, کیا تم پسند کرتے ہو, احدکم, تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے, اَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ. فَكَرِهْتُمُ, تمہیں سب کو گن آئے گی, نفرت ہوگی اگر کوئی تمہارے پاس مردار مردہ ہے اور وہ تمہارا سکا بھائی ہے یا بھائی ہے, تو کسی کو پسند ہوگا کہ اس کی انگلی کاٹے یا اس کا ہاتھ کاٹ کے, اس کے کوئی جسم کا حصہ کاٹ کے اس کو پکا کر کھائے؟ کسی کا دل کرے گا؟ لحم اخیہ, اب اس میں یہ تو علماء جانتے ہیں کہ اب اس میں پکا کر کھانے کا یا ویسے کاٹ کے اس کو ویسے منہ میں ڈال لینا, ایک آدمی سوچے کہ قرآن تو ماشاءاللہ اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے, کہ آدمی اپنے مردار بھائی کو, جیسے ایسے واقعات ہوئے ہیں اپنے, اور وہ بھی استغفر اللہ اپنے ملکوں میں نہیں صرف, یہ جرمنی میں بھی ایسے آدمی تھا, وہ اپنے گھر میں بلاتا کسی کو, اور گھر میں بلا کر اس کو کھلاتا پلاتا, نشے میں ڈالتا, پھر اس کو قتل کر دیتا اور پھر اس کو اس کا قیمہ کر کے اس کو پکاتا. استغفر اللہ, او ہو, استغفر اللہ. اب یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, استغفر اللہ, آپ بھی سن کر پریشان ہوتے ہوں گے. تو یہ وہی ہے جو آدمی غیبت کرتا ہے. اور حدیث شریف کیا ہے؟ حدیث شریف میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ہم سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ غیبت کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے مل غیبہ, اتذرون مل غیبہ, تم جانتے ہو کہ غیبت کیا؟ اور اس حدیث کو اچھی طرح ہم سن لیں, اس کو یاد کر لیں. اتذرون مل غیبہ, تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ یہ غیبت جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ غیبت نہ کرو, کبیرہ گناہ ہے, اور ایسے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا, یہ والی غیبت ہے, تم جانتے ہو یہ کون سی غیبت ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قال اللہ و رسول عالم, کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ ان کا ادب تھا کہ وہ فرماتے اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے بارے میں, یہ اس کی غیر موجودگی میں ہوتا ہے, اپنے بھائی کے بارے میں ایسی کوئی بات کرنی, اور یہ بھی مثال دی ہے کہ جو مردار ہوتا ہے, کیونکہ وہ میت ہوتا ہے, اس کے اندر جان نہیں ہوتی, اسی طرح جو آدمی آپ کے پاس نہیں بیٹھا, وہ دور بیٹھا ہوا, وہ بھی ایسی ہوتا ہے جیسے آپ کے, یعنی کہ زندہ نہیں ہے, یعنی کہ آپ سے دور ہے, کہیں اور ہے, آپ کی موجودگی میں نہیں ہے. تو ایسی بات کرنا اس کے بارے میں کہ جو اس کو پسند نہ ہو, بما یکرہ, یکرہ کا مطلب ہے اس کو اچھی نہ لگے, ہی فیلز انکمفرٹیبل, اس کی دل آزاری ہو, دل شکنی ہو, اس کو شرم آ جائے کہ یہ کیسی بات کی ہے میرے بارے میں, اس کو پسند نہ ہو, اس کا دل ٹوٹے, اچھا نہ لگے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے غیبت. پھر پوچھا گیا, قیل, پھر صحابہ نے پوچھا, افرائیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کا نفی اخی ما اقول, کہ اگر واقعی اس کے اندر یہ گناہ ہو, واقعی اس کے اندر یہ گناہ ہو کہ واقعی وہ جھوٹ بولتا ہے, واقعی وہ گناہ کرتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ سوئے زن ہے, کہ زن نہیں, واقعی وہ کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا فرمایا؟ فقد اغتبت, کہ پھر یہی تو ہے غیبت, یہی تو غیبت ہے, یہی تو ہے مردار کا گوشت کھانا, کہ اگر اس کے اندر ہے. اور پھر فرمایا آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَإِن لَّمْ يَكُن فِي فَقَدْ بَهَتَّ, اور اگر اس کے اندر یہ گناہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تہمت. تو دگنا گناہ ہو گیا, آپ نے تہمت لگا دی, اس سے بھی بڑا گناہ, کہ یہ تو اس میں گناہ ہے ہی نہیں ہے, آپ نے خود ہی بنا لیا یہ گناہ. اور غیبت, غیبت بیک بائٹنگ از دی موسٹ ڈیلیشس اینڈ ٹیسٹی ڈش اینڈ دی ایزیسٹ اینڈ کین بی کیریڈ آؤٹ اینی ٹائم اینڈ اینی ویئر. غیبت ایک ایسی چیز ہے جو سب سے مزیدار لذیذ ترین کھانا ہے جو کہیں بھی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. چور ہوتا ہے, ہر آدمی کہتا ہو چور چور چور, غیبت کرنے والے کو کوئی نہیں چور کہے گا, چاہے وہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کھول کر غیبتیں کریں, وہ مزے میں لگا ہوا اپنی غیبتوں میں. اس لیے فرمایا ایک اور حدیث میں, الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے, برا ہے. کیونکہ زنا تو انسان کہتا ہے کہ دیکھو یہ زانی ہے, برا کہتا ہے اس کو, چور کو برا کہتا ہے, مگر غیبت کو کوئی برا ہی نہیں سمجھتا. اور پھر سبحان اللہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, اس کو آپ اگر کہنے کہ بھائی ایسا نہ کہو, اور یاد رکھنا سننے والا بھی سیم ہے, جو آدمی غیبت کو سنتا ہے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے. ایک مجھے یاد آیا کہ بزرگ کا واقعہ, انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس تم نے بیٹھا ہے تو میرے پاس یہ تین کام یا دو کام نہیں کرنے, غیبت نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. وہ کہتا میرے پاس کوئی بات نہیں ہے پھر, اللہ حافظ. تو سننا بھی غیبت ہے, غیبت کو سننا وہ بھی غیبت, وہ بھی شامل ہے اس میں, دونوں شامل ہیں. ایک شراب پیتا ہے, ایک شراب پلاتا ہے, تو یہ دونوں دونوں گناہگار ہیں, غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا, یہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ ایسا کام ہے کہ بہت آسان ہے یہ کام, یہ گناہ بھی نہیں لگتا, اور جہاں تمہارا دل کرے جب کرے. اور یاد رکھنا اپنی بیوی سے بات کرنا وہ بھی غیبت ہے. اور یہ میں آپ کے ساتھ تو نہیں, عوام کے ساتھ نہیں, ہمارے علماء وغیرہ, گھر میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی نہیں, استغفر اللہ کرتا ہوں, میں اپنی بات کرتا ہوں. ہم لوگ ہیں, ہم جو ممبروں پہ بیٹھتے ہیں, جو علماء ہوتے ہیں, علم والے ہوتے ہیں, ہم بہت سخت, میں خود بہت زیادہ اس چیز کی احتیاط کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی کسی کی بات کروں, ویسے ہی کوئی بات نہیں کرتے ہم. اور بے عورت کے ساتھ تو ویسے نہیں کرنی چاہیے, گھر میں وائف. یہ تو آپ نے سمجھ لو کہ آپ نے پورے شہر کو بتا دیا, شہر کو نہیں, آج اس ٹیکنالوجی نے ستیہ ناس کر دیا, پورے ملک کو, پوری دنیا کو بتا دیا. معاف کرنا جو عورتیں گھروں میں سن رہی ہیں, یہ آپ کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کی فطرت میں ہے. تو یہ ہمارا قصور ہے جو ہم بتاتے ہیں اپنے گھروں میں جا کر غیبتیں کرتے ہیں. تو عورت کے ساتھ بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے, عورت کو بھی نہیں بتانا چاہیے, بچوں کو نہیں بتانا چاہیے. میرے, مجھے یاد ہے میرے والد صاحب نے کبھی بھی مجھے زندگی میں کسی کے بارے میں نہیں کبھی کہا, سبحان اللہ, مجھے کبھی نہیں بتایا کہ فلانا شخص ایسے, فلانا شخص ایسے, فلانا شخص ایسے. میں حیران تھا, بعد میں مجھے کئی دفعہ کئی باتیں پتہ چلی, میں کہا میرے والد صاحب نے تو نہیں مجھے بتایا, انہوں نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں مجھے کبھی بتایا نہیں کہ بیٹا اس نے ایسے کیا تھا, اس نے ایسے کیا تھا, کبھی بتایا نہیں مجھے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے انکلوں کے بارے میں, میرے چاچا کے بارے میں, میرے انکل کیا کرتے تھے, وہ فلانا کیا, بتایا نہیں ہے, غیبت نہیں کی. جو آدمی قیام یہاں پہ کسی کا ستاری کرے گا نا, کسی کے گناہوں کو چھپائے گا, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے اس کا ستاری کا معاملہ فرمائیں گے, بلکہ سنا کہ اس کا حساب و کتاب پرائیویٹ میں ہوگا, پرائیویٹ میں ہوگا. جو آدمی کسی کا بھید کھولتا ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو آدمی پروموٹ کرتے ہیں, تشیع دیتے ہیں فاحشہ گناہ, تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو, یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے گا. کل قیامت کے دن اللہ پاک ان کو رسوا کر کے رکھ دیں گے سب کے سامنے, حتیٰ کہ وہ آدمی جس کے بارے میں کوئی بات کہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اسی گناہ میں دنیا میں مبتلا کر کے رہیں گے. وہ مرنے سے پہلے اس گناہ کو کرے گا, گھر میں بیٹھے اللہ پاک اس کو ذلیل کر اخوار کریں گے. تو لوگوں کے ستاری کا معاملہ کرنا چاہیے, لوگوں کے عیوب کو چھپانا چاہیے, ہمیشہ اپنے غریبان میں دیکھنا چاہیے کہ میرا کیا حال ہے. اور جو میں نے بات درمیان میں کہی تھی وہ کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. پچھلے ہفتے میں نے ایک بات کہی تھی, تو بعد میں میرے ذہن میں یہ بات آئی, اور اس لیے میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اس کے اندر بھی فضیلت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ میں بار بار آپ کو ہر ہفتے بتا رہا ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل, اور اگر میں آپ کو پورا زندگی بتاتا رہوں پھر بھی کم ہے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا قرآن پاک میں, آپ کو یاد ہوگا کہ مومنوں کو چاہیے تھا کہ کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ بہتان باندھا کسی نے منافق نے تو لوگوں کو چاہیے تھا اچھا گمان رکھتے عائشہ کے بارے میں. ایک بات اس میں ادھوری رہ گئی, وہ یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ ہی بہتان ہی تھا اور وہ واقعتاً کام ہوا ہی نہیں تھا. اس کا بیان اللہ پاک نے آگے فرمایا آخر میں, اولئک مبرؤون مما یقولون,
سبحان اللہ,
اس نے یہ کام کیا ہی نہیں تھا جو یہ کہہ رہے ہیں, اس کے مبرا ہیں. مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم, یہ بھی ساتھ کہہ دیا, یہ فیصلہ کر دیا اللہ پاک نے, یہ باب ختم ہو گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ پاک نے کیوں کہا اتنا کچھ کیوں کہا, اور پھر یہ بھی کہہ دیا مبرؤون مما یقولون, اس سے مبرہ ہے, پاک ہے میری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ سوچ بھی رہے ہیں, اس سے بھی پاک ہے وہ اور قیامت تک پاک رہے گی. وہ مالین البراق سنت ادا کرنی اور آخرت میں بھی.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu an la ilaha
illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الحديث كتاب الله فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتذرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهت رواه مسلم صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان خصوصا في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز وجل واتم واهم واكبر صفو کو درس والے اپنے ایڈیو کو سفائر لائن پر رکھ لیں پلیز پٹ یور ہیلز آن دی وائٹ لائنز اینڈ سٹریٹن یور روز مل مل کر کھڑے ہو جائیں
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ
اللہ اکبر
اللہ اکبر
اللہ اکبر
اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أحكم الحاكمين يا خير الغافرين يا خير الفاصلين يا خير الراحمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الماكرين يا خير الناصرين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان خصوصا في فلسطين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.